الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رمضان کی بڑی عجیب توجیہ فرمائی ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ترمزو فیہ الذنوب، رمضان یرمزو بمعنی جھلسا دینا، جلا دینا. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. روزہ رکھوایا گیا، تلاوت کروائی گئی، تراویح میں قرآن سنوایا گیا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما دیتے ہیں رمضان میں. صفدت الشیاطین ومرضت الجن، اور صفدت الشیاطین ومرضت الجن، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں شیاطین کو اور خبیث جنات، سرکش جنات کو. وسلسلت الشیاطین، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان، دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو جھلسا دینے والا یہ مہینہ ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. گویا یہ امت کو یہ سبق دیا کہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کو دے دو، بس رمضان کا مہینہ اللہ کو دے دو، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے بہت زیادہ مناسبت ہے، بہت خاص مناسبت ہے قرآن کریم سے. بلکہ جو باقی آسمانی کتابیں اور بہت سے صحائف ہیں وہ بھی رمضان میں، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور بھی، تورات بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو بھی رمضان میں نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں. والفرقان، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیزیں موجود ہیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر قرطبی مشہور ہے، اسپین کی جو قرطبہ کی مسجد ہے، یہاں ان کا درس قرآن ہوتا تھا، محراب میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے. اچھا ہے، ان کی تفسیر اس پہلو سے بڑی عجیب ہے کہ انہوں نے جا بجا جہاں جہاں قرآن کی آیات سے مسائل کا استنباط کیا ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے اس تفسیر کی، بہت عجیب و غریب تفسیر ہے عربی زبان میں. تو فرماتے ہیں کہ مامون الرشید کی ایک مجلس ہوتی تھی، علمی مجلس ہوتی تھی، اس میں سب کو آنے کی اجازت تھی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو آنے کی اجازت تھی، اور اس میں بڑے بڑے علماء، اہل عقل، اہل دانش آتے تھے اور علمی مباحث ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آ گیا اور اس نے بڑی فصیح و بلیغ گفتگو بھی کی. مامون اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس سے کہا، بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو اس کو بلایا اور اس سے کہا، تم اسرائیلی ہو یعنی یہودی ہو؟ اس نے کہا، جی یہودی ہوں. اس پر مامون نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے. تو اس نے کہا، میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو یہودی ہی ہوں، یہودی رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اب چونکہ لا اکراہ فی الدین زبردستی تو ہے نہیں، لہذا مامون اسی پر خاموش ہو گیا، کوئی زبردستی نہیں کی. ایک سال کے بعد یہی یہودی مامون کے پاس آیا مسلمان ہو کر. اس نے بتایا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں. مامون کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا، بھائی اس وقت تو تمہیں یاد ہے ایک سال پہلے جب تم نے انکار کر دیا تھا، اور اب تم خود ہی اسلام قبول بھی کر لیا تم نے. اس نے کہا، ہاں. مامون نے پوچھا، بات کیا ہے؟ بات تو بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس وقت تو تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب تم خود ہی اسلام لے آئے. اس نے کہا، میں بہت اچھا خطاط ہوں، یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی سند سے نقل کیا اپنی تفسیر میں. اس نے کہا، میں بہت اچھا خطاط ہوں، میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، لہذا میں نے تورات کے 3 نسخے خود اپنے ہاتھ سے لکھے اور ان میں جا بجا رد و بدل کی، اپنی طرف سے ان میں باتیں شامل کر دی، اور پھر اس کو یہودیوں کے پاس لے کر گیا. ان نسخوں کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، خرید لیا. بعد میں بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے میری گردن نہیں پکڑی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اس کے بعد میں نے انجیل کے ساتھ بھی، اس پہ بھی ہاتھ صاف کیے، انجیل پہ بھی ہاتھ صاف کیے، 3 نسخے اس کے بھی تیار کیے اور اپنی طرف سے باتیں لکھ دی، جا بجا اپنی طرف سے کھڑ کے باتیں اس میں شامل کر دی، اور وہ عیسائیوں کے پاس لے کے گیا، انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور یہی معاملہ جب میں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا کہ 3 نسخے اس کے بھی تیار کیے اور جا بجا اس میں رد و بدل کی، تو جہاں میں لے کر گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اور بالآخر جب انہوں نے اس کو پڑھا، اس کو دیکھا اور اس میں رد و بدل پائی، تو میرے پاس واپس لے کے آئے کہ بھائی یہ آپ کا یہ نسخہ درست نہیں ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہاں یہ باتیں غلط شامل کی گئیں، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں یہ باتیں نہیں ہیں. اس نے کہا، میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ یہ دین، یہ کتاب حق اور سچ ہے، یہ دین حق ہے، یہ کتاب حق ہے. بس اس چیز نے میرے دل کو پلٹا اور میں ایمان لے آیا. تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا گیا، حج کے موقع پر یہ واقعہ ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی خاص حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم میں اس کا اعلان موجود ہے. تو ان سے پوچھا گیا، بھئی کیا اعلان موجود ہے؟ فرمایا، یہود اور نصارہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. یہود اور نصارہ کو محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتابوں کا، ان کو ان کے یہ جو کتابیں ان کو دی گئی تھیں ان کی حفاظت انہی کے ذمے تھی، انہوں نے حفاظت کی نہیں تو وہ تعریف ہو گئی. اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ فرق ہے دونوں میں. وہاں ان کی کتابوں کی حفاظت ان قوموں کو دی گئی، ان کے علماء کو دی گئی، ان کے بڑوں کو دی گئی. اس میں انہوں نے کوتاہی کی تو وہ, وہ, وہ کتابیں آج بھی اپنی اصلی حالت پہ رہی ہیں. وہ جو تھا جیمی سوگوارٹ, اس کا عیسائیوں کا وہ پادری, اس سے کسی نے یوں کہہ دیا بھائی یہ چار اناجیل اربعہ ہیں, ذرا آپ یہ تو بتائیں یہ چار کیوں ہیں, کون سی اس میں صحیح ہے؟ تو اس میں اس کا جملہ بڑا عجیب تھا, اس نے کہا کہ none of them is Bible but Bible is of them, ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے لیکن بائبل انہی میں سے ہے. یہ حال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں اس لیے کہ ان کی کتابوں, ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ انہی کو دیا گیا تھا. اور قرآن کریم کا معاملہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا آج تک کتنی امت کی حالت خراب ہے ہم سب جانتے ہیں, کتنے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے, کتنی خرابیاں ہیں, لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا. تو ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں اس کتاب کی اہمیت کیا. وہ عرب, اہل عرب میں جاہلیت کے زمانے میں شاعری کا دور تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا, تو ان کو معجزہ ایسا دیا گیا, وہ گریبان میں ہاتھ ڈالیں تو وہ ہاتھ بالکل سفید بغیر کسی عیب کے خوبصورت ہاتھ ہو کر نکلتا تھا, سفید چمکتا ہوا. اور وہ جادوگروں والا معجزہ, وہ آسا ڈالا اور وہ سب نکل گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو سے آگے کی چیز ہے, جادو نہیں ہے, یہ جادو کی پہنچ جہاں تک ہے یہ اس سے آگے کی چیز ہے. تو اللہ تعالی نے معجزے اسی طرح کے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی, تو ان کو معجزہ ایسا دیا گیا, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے, مردے زندہ ہو جاتے تھے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو وہ ان کے زمانے میں یہ طب کا فن عروج پر تھا, تو ان کو معجزہ ایسا دیا گیا کہ طب اس کے آگے بے بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا, ان کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جادو بے بس. حضور کے زمانے میں فصاحت, بلاغت, شاعری, فن شاعری عروج پر تھی, آپ کو قرآن کا معجزہ ایسا دیا گیا کہ اس کے آگے بلاغت بے بس. لہذا ان کی جو ان کی مجالس منعقد ہوتی تھی اشعار کی, مشاعرے ہوتے تھے, اور جو سب سے عمدہ جو جس کا کلام ہوتا تھا اس کو بیت اللہ میں لٹکایا جاتا تھا, بالکل اول آتا تھا جس کا کلام اور سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا اس کو بیت اللہ میں لٹکایا جاتا تھا. اور یہ جو ہمارے ہاں المعلقات السبع, سبع معلقات جو ہیں, یہ سات معلقات, معلقہ کے معنی لٹکی ہوئی چیز, یہ لٹکائی جاتی تھی. یہ, یہ, یہ ان کے قصائد اور ان کے اشعار, ان میں سبع معلقہ ہمارے ہاں مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. ان میں ایک قصیدہ لبید ابن عامر کا بھی تھا, لبید ابن ربیعہ. لبید ابن ربیعہ وہ شاعر ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ایک شعر کے بارے میں فرمایا کہ اصدق کلمت قالها الشاعر, سب سے زیادہ سچا, سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ یہ ہے. پھر حضور نے یہ ان کا یہ مصرع پڑھا کہ الا کل شعین ما خلا ما خل اللہ باطل, اور پورا شعر یہ ہے الا کل شعین ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. حضور نے فرمایا یہ کسی بھی شاعر نے سب سے سچی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے. تو آپ نے تعریف فرمائی لبید کے اشعار کی, اور ایک دفعہ سفر کے دوران ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا انشد اشعار سنا, انہوں نے لبید کے اشعار سنانے شروع کیے, اور یہاں حتی انشد تم میں آتا بھائی تھے, میں نے 100 شعر سنا دیے حضور کو, لبید کے شعر سن حضور سنتے رہے. سفر کا موقع تھا, معلوم ہوا سفر میں اشعار سننے سے ذرا سفر اچھی طرح کٹ جاتا ہے. حضور نے بھی حضور کی طبیعت ایسی ہی تھی, آپ نے یہ اشعار سنے اور لبید کے اشعار سنے. لبید وہ صحابی ہیں, لبید ابن ربیعہ, ان کی عمر محدثین نے لکھا 157 سال عمر تھی, طویل عمر, اور انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا, اسلام کا زمانہ بھی دیکھا, بہت بڑے شاعر تھے. ان کے اشعار کو بھی لٹکایا گیا تھا بیت اللہ میں جب پسند کیے گئے. تو جب یہ اسلام لے آئے, اور حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے اشعار تو سنائیے. حضرت عمر نے فرمایا کچھ اپنے اشعار تو سنائیے. تو ان کا جواب بڑا عجیب تھا, اس پر مجھے یہ بات یاد آئی, یہ جو جواب تھا اس پر یہ بات یاد آئی. فرمایا کہ ما كنت لأقول شعرا منذ علمني الله البقرة وآل عمران, میں نے تو اشعار اس وقت سے کہنے چھوڑ دیے جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بقرہ سورہ بقرہ سکھا دی اور آل عمران سکھا دی. میں نے تو اشعار اس وقت سے کہنے چھوڑ دیے جب سے اللہ, یہ کون کہہ رہا ہے جس کا کلام اول نمبر پر آیا, اس کو بیت اللہ میں لٹکایا گیا, وہ یہ بات کہہ رہا ہے جب سے مجھے اللہ نے سورہ بقرہ سکھائی سورہ آل عمران سکھائی میں نے شاعری کرنی چھوڑ دی ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس لیے یہ مہینہ ہے قرآن کا, یہ مہینہ ہے اللہ تعالی کا, اور خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قرآن دن میں, رمضان شریف میں ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں ختم فرماتے تھے. تو اگر 30 روزوں کا رمضان ہوتا تھا تو 60 تو قرآن ان کے یہ ختم ہوتے تھے, اور ایک قرآن تراوی میں سناتے تھے, 61 قرآن ان کے رمضان میں قریب قریب 60 یا 61, اگر 29 کا روزہ ہوا رمضان ہوا تو 60 قرآن, اور اگر 30 کا رمضان ہوتا تھا تو 61 قرآن ان کے رمضان میں ختم ہوتے تھے. اب ہم ذرا سوچیں ہمارا کیا حال ہے. حضرت شیخ, اچھا یہ تو چلے دور کی آگے کی بات ہے, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل رمضان, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ سکتا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا, یہ تواضع سے فرمایا, میں خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ افطاری بھی تیار کرنی ہے, بچوں کا پیشاب پخانا بھی دھلانا ہے, شوہروں کی خدمت بھی کرنی ہے, برتن بھی دھونے ہیں, گھر کی صفائی بھی کرنی ہے, پھر بھی 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں. یہ کوئی صدیوں پہلے کی بات ہے, 17-18 پارے روز, بھائی 16 یا 17 فرمایا یا 17-18 مجھے شک ہے, اتنا ہی ہے, 16 یا 17 فرمایا یا 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں. یہ عورتوں کا حال ہے, مردوں کا نہیں بتا رہا ہوں, عورتوں کا حال ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کاندھیلا تشریف لائے, تو مولانا زبیر صاحب کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ان کا, ان کے صاحبزادے, انہوں نے اسی دن قرآن پورا سنایا تھا تراوی میں, اسی رات کو حضرت تشریف لے آئے عید گزارنے کے لیے وہاں کاندھیلا میں. فرمایا ہاں بھائی قرآن سنا لیا؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ فرمائیں. فرمایا چلو مصلے پہ, چلو مصلے پر. خود ان کو آگے کھڑا کیا اپنے صاحبزادے کو, پیچھے خود کھڑے ہوئے, ایک رات میں پورا قرآن سن لیا. پورا قرآن سن لیا. یہ کوئی صدیوں پہلے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی اسی دور کی بات کہہ رہا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان میں دن میں اور رات میں ملا کر ایک قرآن پڑھتے تھے، اور ایک تراویح کا ان کے 31 قرآن ہوتے تھے یا 30 قرآن ہوتے تھے. امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وتر کی ایک رکعت میں قرآن کریم پورا کر لیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عثمان نے فرمایا آج میں مقام ابراہیم پر غالب رہوں گا، یہ فرمایا، اور رات کو جب پہنچے ہیں مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر کے پھر رکو کیا. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. 8 قرآن، یعنی 4 دن میں اور 4 رات میں، ایسے ہی ہوتا ہوگا. 8 قرآن کریم پڑھ لیتے تھے. ہم تو اندازہ لگائیں ہم کہاں تک، کتنی ہم سے تلاوت ہوتی ہے اس مہینے میں. ہماری تو وہی مجلس آ رہی ہیں، وہی گپ شپ چل رہی ہے. ایسا نہیں، رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اگر ہمارے معمولات درم برم نہیں ہوتے نا، ایسے بالکل معمولات یکسر بدل جائیں تب تو کچھ پتا چلے گا کہ رمضان ہے، ورنہ نہیں. اللہ، اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چند باتیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے رمضان المبارک کو خاص مناسبت ہے قرآن کریم سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک تو بات یہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. دوسری بات، رمضان مبارک میں پورا کا پورا قرآن کریم یا تو سننا یا سنانا، یہ سنت ہے. پورا قرآن کریم یا تو سنا جائے یا سنایا جائے، یہ سنت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سنتے تھے، اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے تھے. محدثین نے تدبیق یہ دی ہے کہ دونوں ہی ہوتے تھے، وہ بھی سناتے تھے حضور بھی سناتے تھے، جب حضور سناتے تھے وہ سنتے تھے، وہ سناتے تھے حضور سنتے تھے. اور جس سال میں آپ کا وصال ہوا ہے اس سال 2 قرآن کریم کا ختم ہوا، قرآن کے 2 دور نکالے گئے. اسی لیے علماء نے جو آپس میں حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ مستحب ہے یہ عمل، اسی وجہ سے کہ حضور سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ، الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن کریم بندے کی سفارش کرتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں. روزہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا اور میری سفارش قبول کی جائے، اور وہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو اس کو آرام سے روکا، نیند سے اس کو روک دیا کیونکہ قرآن کریم سنتا رہا تراوی میں، تو دیر سے پہنچا گھر پہ، بستر پر دیر سے گیا، اور ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے، تو میری سفارش قبول کی جائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَان، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے. دونوں ہی کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم پورا رمضان میں نازل ہوا, ایک بات تو یہ. دوسری بات, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تیسری بات کہ پورا کا پورا قرآن کریم سننا, یا تو آدمی سنے یا سنائے, یہ سنت ہے. اور چوتھی یہ کہ رمضان, روزہ اور قرآن دونوں سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے. تو روزوں کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے, رمضان کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے. اس لیے اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہماری کتنی تلاوت ہوتی ہے, کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں, کتنی ہماری تلاوت کا معمول ہے. اللہ اکبر. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدمہ یا حتی تورمت قدمہ, جیسے اختلاف ہے روایات کا, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا, ورم آ جاتا تھا, پیر سوج جاتے تھے آپ کے. تو ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ اتنا کیوں مجاہدہ کرتے ہیں, اتنا اپنے آپ کو مشکل کیوں اٹھاتے ہیں, مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں. فرمایا اور حالانکہ آپ کا تو وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر, یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ نے, یہ بھی عرض کر دیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں. تو فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں, حسد ہے, کینہ ہے, عجب ہے, یہ اس کے لیے شفا ہے قرآن کریم. وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, آپ کہیے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے اس فضل پر, یعنی قرآن کریم, اور اللہ کی اس رحمت پر ایمان والوں کو خوشی منانی چاہیے. فبذلك فليفرحوا, خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی. هو خير مما يجمعون, اور جو کچھ وہ مال جمع کرتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے قرآن کریم, یہ اس سے بہتر ہے. اللہ نے ایسی دولت, اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اے نبی ہم نے آپ کو 7 سورہ فاتحہ کی 7 آیات دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. اس کے بعد جو فرمایا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ دنیا, یہ دولت آپ کو دی ہے نا قرآن کریم کی 7 آیتیں اور خود قرآن کریم, سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور قرآن کریم, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ دنیا کی طرف ہرگز آنکھیں نہ اٹھائیے. لا تمدن عینیک, اپنی آنکھیں نہ اٹھائیے دنیا کی طرف. کیوں؟ آپ کو اتنی بڑی دولت دے دی, کسی کے سامنے اس کا مرغوب کھانا موجود ہو اور ایک طرف باسی روٹی اور دال ہو جس سے بو بھی آ رہی ہو, اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. وہ جب مرغوب کھانا موجود ہے, عمدہ اور تازہ پکا ہوا کھانا موجود ہے, اس کو کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دولت دے دی, بس اب آپ کی آنکھیں ادھر نہ اٹھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.